بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد يا صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ ایمان والو، تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو، کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، پھر اگر کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لغزش پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔
سمن ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ بقرہ کی 207 اور 207 سے لے کر 209 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے حسین حسن محبی۔ سامعین، ہماری یہ صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، آج جمعۃ المبارک ہے، 12 فروردین 1401 ہجری شمسی مطابق 29 شعبان المعظم 1443 ہجری قمری اور 1 اپریل 2022 عیسوی۔ ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں، پھر آپ سامعین پروگرام انداز جہاں سن سکیں گے، پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، پھر سامعین اپنا پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ وقت ہوا ہے پروگرام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے وزیر خارجہ نے افغانستان میں ایک وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل کی غرض سے اندرون افغانستان ایک علاقائی میکنزم کے قیام کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کو بیرونی سازش قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اتوار کو ووٹنگ میں جو بھی فیصلہ آئے گا میں اس کے بعد اور زیادہ طاقتور ہو کر سامنے آؤں گا۔ حکومت طالبان کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہم افغانستان کی سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ایران کے وزیر خارجہ نے چین کے شہر کوانشی میں افغانستان کے پڑوسی ملکوں کے منعقدہ تیسرے اجلاس میں افغانستان میں ایک وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل کی غرض سے اندرون افغانستان ایک علاقائی میکنزم کے قیام کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے جمعرات کے روز چین کے شہر توہنشی میں افغانستان کے پڑوسی ملکوں کے تیسرے اجلاس میں کہا کہ افغانستان کے مسائل و مشکلات کی وجہ امریکہ کی غلط پالیسیاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان پر طویل عرصے تک امریکہ کا غاصبانہ قبضہ نہ صرف یہ کہ اس ملک کے لیے کسی بھی قسم کی ترقی کا باعث نہیں بنا، بلکہ ایسی وابستگی کا بھی موجب بنا کہ غاصبوں کے انخلا کی صورت میں اس ملک کا سیاسی و اقتصادی ڈھانچہ تباہ ہو جائے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ افغانستان میں دہشت گردی بڑھتی ہی جا رہی ہے، جس میں امریکی کردار بخوبی نمایاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج امریکہ افغانستان کی تعمیر نو اور اس ملک کی ترقی کی کوئی بات نہیں کرتا، جبکہ اس نے اس ملک میں 20 سال قبضہ جاری رکھا اور افغان عوام کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے نئی امریکی پابندیوں کو ایرانی عوام کے سلسلے میں امریکہ کی بدنیتی کی علامت سے تعبیر کیا ہے۔ نئی امریکی پابندیوں کو ایرانی عوام کے ایران کے وزیر خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے جمعرات کے روز ایرانی عوام کے سلسلے میں امریکہ کی بدنیتی کی علامت سے ان پابندیوں کو امریکی پابندیوں کو تعبیر کرتے ہوئے اس قسم کو ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی شکست خوردہ پالیسیوں کا تسلسل قرار دیا. انہوں نے کہا کہ امریکہ کے اس اقدام سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ امریکہ کی بائیڈن حکومت بھی اپنے دعوے کے برخلاف ایران کے خلاف دباؤ کے ہر ہتھ کنڈے سے استفادہ اور ایرانی عوام کے خلاف بے بنیاد الزامات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے. ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امریکی حکومت ایسی حالت میں ایٹمی معاہدے سے واپسی کی خواہش کا دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ مسلسل اس بین الاقوامی معاہدے اور اقوام متحدہ کی قرارداد 22-31 کی خلاف ورزی کر رہی ہے. واضح رہے کہ امریکی وزارت خزانہ نے اپنی ایران دشمنی میں بدھ کے روز ایران کیے کئی اداروں اور مختلف شخصیات کے خلاف نئی پابندیوں کے نفاذ کا اعلان کیا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کو بیرونی سازش قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اتوار کو ووٹنگ میں جو بھی فیصلہ آئے گا وہ اس کے بعد اور زیادہ طاقتور ہو کر سامنے آئیں گے. پاکستانی قوم سے براہ راست خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ میں قوم سے براہ راست خطاب کر رہا ہوں کیونکہ پاکستان ایک ایسے وقت میں ہے جہاں ہمارے سامنے دو راستے ہیں. عمران خان نے کہا کہ میں پاکستان کی وہ پہلی نسل ہوں جو ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئی کیونکہ پاکستان میری پیدائی سے چند سال پہلے بنا تھا. ہمارے والدین اس وقت پیدا ہوئے جب بر صغیر میں انگریز قابض تھے. انہوں نے کہا کہ جب میں نے سیاست شروع کی تو منشور میں تین چیزیں رکھیں، پہلے انصاف، دوسرا انسانیت اور تیسری ہر چیز خودداری تھی. وزیر اعظم نے کہا کہ شاہین اس وقت اوپر جاتا ہے جب وہ مزاحمت کرتا ہے اور مشکل کا سامنا کرتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ آزاد خارجہ پالیسی کا مقصد پاکستان اور پاکستانیوں کا فائدہ تھا، کبھی کسی کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ میں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی شمولیت کی مخالفت کی کیونکہ 9/11 میں پاکستان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ جو پاکستانیوں کی جانی قربانی دی گئی وہ امریکہ سمیت کسی ملک کی نہیں دی گئی، کوئی نیٹو ملک نے اتنی جانی قربانی نہیں دی. قبائلی علاقے پر امن ترین تھے، وہ علاقے کرائم فری تھے. دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان کے خطاب پر پاکستان کے وزیر اعظم کے خطاب پر شہباز شریف سمیت اپوزیشن رہنماؤں نے شدید تنقید کی ہے. مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں حزب اختلاف کے لیڈر شہباز شریف نے کہا ہے کہ ایک سفارتی کے بل کو سازش کا رنگ دے کر پیش کیا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا کہ امریکہ کا صدر عمران خان کو فون تک تو کرتا نہیں، دھمکی کیوں دے گا؟ جب شکست نظر آ رہی ہے اور کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے تو اس قسم کے الزام تراشیاں کی جا رہی ہیں. ادھر پاکستان میں قومی اسمبلی کا اجلاس تحریک عدم اعتماد پر بحث کے بغیر ہی اتوار تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا. ہندوستان میں ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں روز افزون اضافہ روکنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کے مطابق سینئر کانگریسی رہنما اور پارٹی کے سابق صدر راہل گاندھی نے جمعرات کو پارلیمنٹ کے احاطے میں صحافیوں سے بات چیت میں کہا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل اضافے سے براہ راست غریبوں کو نقصان پہنچ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت کو فوری طور پر پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو کنٹرول کرنا چاہیے. ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں جمعرات کو مسلسل اضافہ دیکھنے میں ملا. نئی دہلی سے ہندوستان کی سرکاری خبر ایجنسی یو این آئی کے مطابق جمعرات کو دہلی میں پیٹرول اور ڈیزل دونوں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 80-80 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا. حکومت طالبان کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہم افغانستان کی سرزمین کو کسی ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. طالبان کی عبوری حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ افغانستان کو دنیا کی حمایت کی ضرورت ہے کہا کہ ہم کسی ملک کو افغانستان میں مداخلت کرنے، اس کی زمینوں پر قبضہ کرنے اور اسے دوسروں کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ طالبان حکومت کے وزیر خارجہ نے جمعرات کو چین کے توئنشی شہر میں قطر اور انڈونیشیا نیز افغانستان کے پڑوسی ملکوں کے اجلاس میں کہا، ہم نہیں چاہتے کہ ماضی کے مشکل حالات دہرائے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان تمام افغان عوام سے متعلق ہے اور ہم تمام پڑوسی ممالک سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ جہاد اسلامی فلسطین کے رہنما نے یوم العرض کی مناسبت سے ایک خصوصی انٹرویو میں اپنے مسلمہ حقوق کے حصول کے لیے غاصب صہیونی حکومت کے خلاف مسلحانہ مجاہدت جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین کے سینئر رہنما خالد البشت نے غزہ میں ایران پریس سے خصوصی گفتگو میں فلسطین میں یوم العرض کی اہمیت کے بارے میں کہا کہ فلسطینی سرزمین میں تمام فلسطینی اپنے حقوق کے حصول کے لیے مصمم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو چاہیے کہ غزہ کا محاصرہ ختم کرائے اور فلسطینیوں کے حقوق کی حمایت کرے۔ یاد رہے کہ 30 مارچ 1976 کو غاصب صہیونیوں نے فلسطینیوں کے ایک بڑے علاقے پر غاصبانہ قبضہ کر لیا تھا۔ اسی مناسبت سے فلسطینی عوام 30 مارچ کو یوم العرض مناتے ہیں اور پورے سرزمین فلسطین پوری سرزمین فلسطین غاصب صہیونیوں کے قبضے سے آزاد کرانے کا عہد کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ ہماری یہ صبح کی نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام اندازے جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، السلام علیکم۔ میں الیباس فضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے فلسطین میں یوم العرض کے مظاہرے اور فلسطینی عوام کی جد و جہد۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ اپنے معزز مہمانوں سے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ جناب، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رابطے میں ہوں گے پاکستان کے سینئر طرز نگار جناب راشد احد صاحب، اور اسی طرح تہران میں مقیم ایک اور ممتاز سیاسی مبصر ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، احمد عباس صاحب۔ مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں راشد احد صاحب سے، کراچی میں موجود ہیں ہمارے مہمان۔ راشد احد صاحب، میری آواز اگر سنیں تو آپ کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ السلام علیکم۔
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1976 کو صہیونی حکومت یا غاصب صہیونیوں کی جو سیاہ تاریخ ہے، اس میں ایک اور سیاہ ترین باب کا اضافہ ہوا تھا، یعنی ہزاروں ہیکٹر زمینوں پر جبرن اور زبردستی قبضہ کر لیا گیا تھا، اور جب فلسطینیوں نے اس پر احتجاج کیا تو اندھا دھن فائرنگ کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد سے آج تک 46 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ ہر سال فلسطینی 30 مارچ کو یوم العرض مناتے ہیں۔ ماضی کے یوم العرض میں اور حالیہ برسوں اور خاص طور پر اس سال میں جو یوم العرض منایا جا رہا ہے، اس میں آپ کتنا واضح فرق محسوس کر رہے ہیں بیداری شعور اور آگہی کے اعتبار سے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب فلسطینی یعنی بہت زیادہ بیدار ہو چکا، اور فلسطینی ایشو جس کو امریکہ اور امریکہ کی جو اتحادی طاقتیں مغرب اور مشرق وسطی میں تھی، انہوں نے چاہا تھا کہ اس کو دبا دیں، لیکن اس کے برعکس اس کا جو ہے وہ بہت زیادہ اب یہ مسئلہ یعنی ایک برننگ ٹاپک ہو گیا ہے، یہ سلگتا برننگ ایشو ہے، سلگتا مسئلہ بن گیا ہے، اور فلسطین ایسا لگتا ہے کہ اب ان کا جینا حرام ہے اسرائیلیوں کا۔ کہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ 22 مارچ کو بھی انہوں نے 2 سہیلیوں کو ہلاک کیا، وہ سیٹلر کو، زائمت سیٹلر کو، پھر اسی طریقے سے اتوار کے روز یعنی 27 کو انہوں نے 4 کو ہلاک کیا، اپنے شہادت پسندہ کروائی ہیں، اور پھر ابھی تازہ بات ہے جو کاروائی کی تاریخ میں ایک اور باب رقم کیا. اور یہ جو زائنسٹ سیٹلرز سیونی آباد کاروں کی منصوبہ بندی میں پیش تیز رفتاری لانے کی کوشش کر رہا ہے اسلار, اور اس کی حمایت میں شدت اختیار کر رہا ہے, شدت اختیار کر رہا ہے اس کے حامی مغربی ممالک, اور اتحادی اور نارملائزیشن کی پوری تحریک چل رہی ہے. اور خود یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو شہادت پسندانہ کاروائی ہوئی ہے ابھی لیٹسٹ 27 کو اور ایک یعنی 29 کو, آپ دیکھیے کہ دونوں کے بیچ میں 28 کو ایک اینٹونی بلنکن دورہ کرتے ہیں خود ویسٹ بینک کا, اور وہاں ڈیزرٹ نجیب میں
لیکن بعض عرب حکومتوں نے بھی نقب میں اجلاس کیا ہے غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ مل کر, اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ اس موقع پر اس طرح کی کاروائیاں انجام ہو رہی ہیں؟
جی تو پہلے بھی اور بعد میں بھی, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قدر فلسطینی ان سے بیزار ہیں ان عرب ملکوں سے اور ان کے نارملائزیشن پروسیس سے کہ وہ اب سمجھتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے کچھ بھی یہ کر لیں. یعنی فلسطینی طے کر چکے ہیں کہ مزاحمت کی ہر شکل اختیار کریں اور ہر طریقے سے مزاحمت کریں گے, اور نہ کسی بھی نارملائزیشن پروسیس کو امریکہ کی گفتگو اور مذاکرات کو یا عرب رجب پسند شاہی حکومتوں سے ان کے ساتھ بات کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اور صاف واضح ہو رہا ہے کہ یہ ناکام ہوگا, اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 1987 میں پہلا انتفاضہ شروع ہوا, اس میں بھی فلسطینیوں نے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی ان کے پاس آپشن نہیں تھا. اصل میں فلسطین کے علاقے میں اسرائیل کا وجود گویا کہ انسانیت کے چہرے پر بدنما داغ ہے.
چلتے ہیں تہران میں مقیم ایک اور ممتاز سیاسی مبصر احمد عباس صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
احمد, بات یوم الارض کی ہو رہی ہے اور فلسطینیوں کی جدوجہد کی ہو رہی ہے, اور میرا پہلا سوال راشد احد صاحب سے جو کراچی میں ہمارے مہمان یہی تھا کہ 46 سال پہلے یہ تحریک یعنی یوم الارض کی تحریک ہے, یوں تو فلسطینی تحریک روز اول سے چل رہی ہے جب سے غاصب صہیونی کا قبضہ ہوا, یہ یوم الارض کے جو مظاہرے ہیں تو 46 سال سے لے کر اب تک مسلسل ہوتے آئے ہیں, کتنا فرق محسوس کیا جا رہا ہے تاریخ کے اعتبار سے بھی اور واقعات کے اعتبار سے بھی؟
دیکھیے فرق تو بہت بڑا یہ ہے کہ اس وقت یوم الارض پہلا یوم الارض منایا گیا, یا اس سے اور پہلے اگر جائیں اسرائیل کا جب قیام عمل میں آیا, اس وقت اسرائیل کی حمایت میں جو بڑی طاقتیں تھیں وہ دنیا میں انہیں بڑی طاقت کے طور پر دیکھا جاتا تھا, مانا جاتا تھا, بہت سے ممالک مانتے تھے. آج صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل کی پشت پہ جو بڑی طاقتیں ہیں وہ ساری دنیا میں ان کی کمزوری بالکل نمایاں ہے. آپ یوکرین کا مسئلہ بالکل سامنے ہے, یوکرین کے صدر کی تقریریں آپ دیکھ لیجئے تو وہ کس طرح سے بات کر رہے ہیں اور کس طرح سے مغربی ممالک کی ملامت کر رہے ہیں, اور کس طرح سے ان کے ہاں ندامت ہے کہ انہوں نے مغربی ملکوں پہ بھروسہ کیا. تو آج اسرائیل کے حامی کمزور ہو چکے ہیں. اور یوکرین کا ذکر آ گیا تو میں یہ بھی ذکر کر دوں کہ فلسطین میں یوکرین سے یہودیوں کو لیا کے بسانے کا ایک سلسلہ چلا ہے, وہاں سے پناہ گزینوں کو, اس کے خلاف بھی فلسطینی عوام میں غم و غصہ ہے. تو یہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی تبدیلی یہ ہے, اور فلسطینی اپنی کاروائیاں انجام دے رہے ہیں, اسرائیل پوری طرح سے بے بس ہے. تو یہ بہت بڑی تبدیلی مجھے نظر آ رہی ہے کہ خود اسرائیل کمزور ہوا ہے.
جو اسرائیل خود پوری طرح سے بے بس ہے, ظاہر ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں دنیا کے تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں, اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جو اسرائیل اتنا بے بس ہے اس اسرائیل کی پناہ میں بعض عرب حکومتیں جا کر کیا حاصل کر لیں گی؟
دیکھیے یہ بھی میں بتاؤں کہ زمینی حقیقت پر پردہ ڈالنے کے لیے, اس کی طرف سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے کچھ طرح کے اقدامات اسرائیل ہی کی طرف سے ہو رہے ہیں, کہ کہیں 4 عرب ملکوں کو بلا لیا, پھر امریکہ کو بھی بلا لیا کہ ایک پیغام یہ جائے کہ اسرائیل بڑی مضبوط پوزیشن میں ہے, ایک مضبوط الائنس کا حصہ ہے اور یہ ممالک اس کے ساتھ ہے. ابھی نقب میں جو اجلاس ہوا ہے جو 6 وزرائے خارجہ اس میں جمع ہوئے جس میں 4 عرب وزیر خارجہ تھے, یہ صرف یہ دکھانے کے لیے ہے کہ صاحب ہمارے پاس ایک مضبوط اور بڑا الائنس موجود ہے. یہ حرکتیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اور بھی ممالک کس طرح سے کر رہے ہیں, جو خود کمزور ہیں لیکن صرف دکھانے کے لیے وہ یہ کرتے ہیں کہ ظاہر کرتے ہیں کہ صاحب ہمارے ساتھ 10 ملک ہیں. آپ سعودی عرب کی مثال لے لیجیے, آج اس نے جنگ بندی کی بات کہی ہے, جب اس نے یمن پہ حملہ شروع کیا تھا یہ ظاہر کیا کہ اس کے ساتھ بہت سارے ممالک شامل ہیں, بہت سارے ممالک کھڑے ہیں, لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ دھیرے دھیرے وہ ممالک ساتھ چھوڑ کے چلے گئے. اسرائیل کا بھی وہی ہے کہ وہ صرف ایک دکھانے کے لیے صاحب ہمارے ساتھ بڑی طاقت ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ زمین پر اسرائیل کمزور ہو چکا ہے.
بہت شکریہ ناظرین, آپ نے ہمارے موزد مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی, آپ کے بھی شکر گزار ہیں, اپنے مہمانوں کے بھی. بہرحال اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ کہ عرصہ حیات غاصب صہیونی حکومت پر تنگ ہوتا جا رہا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.
سامعین ابھی آپ حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی، دل سے زیادہ ہے عزیز، داغ عشق مصطفیٰ دل سے زیادہ ہے عزیز، میں نے یہ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی، میں نے یہ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی، دولت دار۔
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب سماعت فرمائیے اپنا پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں، اور اس کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ تو پہلے سماعت فرمائیے پروگرام بزم دوستاں، پھر پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے۔ میزبان حسین تقوی کو پروگرام کے اس حصے میں اجازت دیجیے، انشاءاللہ شام کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ، اور سماعت فرمائیے اپنا پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں۔
پیغامات فون کے جوابات پر مشتمل آپ پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین ہمیں امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ صحت و سلامتی کے ساتھ زندگی کے ہر شعبے میں ترقی و پیش رفت کے منازل طے کر رہے ہوں گے۔ نئے ہجری شمسی سال 1401 اور جشن نوروز کی آمد آمد پر آپ تمام سامعین کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
جی ہاں، بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا اور تمنا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں، صحت و سلامتی کے ساتھ ہوں، اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ نوروز کے ایام ہیں، ان ایام کی مناسبت سے بھی مبارکباد قبول فرمائیں، اور ان ایام کے اندر جو تبدیلی زمین پر رونما ہو رہی ہے اس سے بھی لطف اندوز ہوں، اور بہار کے موسم میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہے، پھول کھل رہے ہیں، زمین نے ایک کرمٹ لی ہے، اور اس کرمٹ لینے سے تمام تر ماحول میں ایک خوشنما تبدیلی رونما ہوئی ہے، اور نوروز کے ایام اسلامی جمہوریہ ایران سمیت ان تمام ملکوں میں نہایت ہی جوش و ولولے کے ساتھ منائے جاتے ہیں جہاں پر فارسی زبان بولنے والے موجود ہوتے ہیں، بلکہ میں اب یوں کہوں بہن مریم زہرا کہ نوروز کا جو جشن ہے یہ ایک عالمی جشن میں بھی تبدیل ہو گیا ہے، اور بہت سے ملکوں میں اس جشن کو منایا جاتا ہے اور طبیعت سے لطف اندوز ہوا جاتا ہے. پاکستان ہو، ہندوستان ہو، بہت سے عرب ممالک بھی ہیں، اسی طریقے سے یورپی ممالک بھی ہیں، وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نوروز کے حوالے سے جو ہے وہ خبریں آتی ہیں. نوروز ایک عالمی جشن میں بھی تبدیل ہو گیا ہے. بہرحال یہ روایتی اور جشن جو ہے یہ مخصوص ہے سرزمین ایران کے ساتھ، ایک قدیم اس کی تاریخ ہے صدیوں پر محیط، اور اس کا آغاز اور خاص طور پر ہجری شمسی سال کا آغاز نئے ماحول کے اندر جو ہے انسان کو لے کر آتا ہے. ایران میں یہ جشن منایا جاتا ہے اور اس کی تیاری کی جاتی ہے، خاص طور پر جو ہے گھروں کے اندر صفائی ستھرائی، نئے لباس جو ہے وہ پہنے جاتے ہیں، اور لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، تحائف دیتے ہیں، اور اس جشن کو جو ہے ایک ملی جشن کے طور پر منایا جاتا ہے. بہرحال خوش رہیں، آباد رہیں، آپ کو بھی یہ جشن نوروز بہت بہت مبارک ہو.
بہت شکریہ حسین تقوی. اب پروگرام میں سامعین کے خطوط اور پیغامات شامل کرتے ہیں. سب سے پہلا خط ہمیں ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے صدر مقام لکھنؤ سے ہمارے معزز اور سینئر سامعین نواب اصغر علی خان صاحب نے. وہ لکھتے ہیں، ریڈیو تہران کی اردو سروس کے پروگرام پابندی کے ساتھ سنے جا رہے ہیں. میری جانب سے آپ سب کو نوروز کی بہت بہت مبارک ہو. ویسے ہمارے ملک میں بھی نوروز کا تہوار نہایت جوش و جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے، لیکن اب پہلے جیسی بات نہیں رہی ہے. ماضی میں یہ تہوار بہت بہترین انداز میں منایا جاتا تھا. خیر، اب بھی بڑا اچھا لگتا ہے ریڈیو تہران اس بار بھی بہترین پروگرام پیش کر رہا ہے. ماہ رجب اور شعبان کی مناسبتوں پر بھی اچھے پروگرام سننے کو ملے.
جی جناب نواب اصغر علی خان صاحب، لکھنؤ ہندوستان سے آپ نے یہ مختصر اور جامع خط ہمیں ارسال کیا، اور ہمیشہ مناسبتوں پر آپ کے خطوط ہمیں موصول ہوتے رہتے ہیں. ریڈیو تہران سے آپ کی محبت قابل قدر ہے. بہرحال آپ ان سینئر اور قدیمی سامعین میں سے ہیں کہ جو عرصہ دراز سے ریڈیو تہران سے وابستہ ہیں اور ریڈیو تہران کو پابندی کے ساتھ سنتے ہیں. آپ کے محبت آمیز خطوط جب ہمیں موصول ہوتے ہیں تو ہمارا دل بھی باغ باغ ہو جاتا ہے. ہم اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور نوروز پر آپ نے مبارکباد پیش کی، اس پر ہم آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں. جی ہاں، ہندوستان میں برسہ برس سے یہ جشن جو ہے وہ نہایت ہی جوش و ولولے اور خاص انداز میں منایا جاتا رہا ہے. بلکہ میں یوں کہوں کہ لکھنؤ تو جشن نوروز کے حوالے سے پورے ہندوستان میں شاید معروف بھی ہو، اور یہاں پر یہ تہوار جو ہے روایتی انداز میں منایا جاتا ہے. لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، مخصوص مٹھائیاں اور دسترخوان جو ہے وہ سجائے جاتے ہیں، اور لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں، تحائف دیتے ہیں اور نئے سال کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. جی ہاں، کچھ عرصے سے وہ جو ہے ایک خاص انداز جو ہے وہ کرونا کی وجہ سے ضرور متاثر ہوا ہے، لیکن جو طبیعت ہے، جو فطرت ہے، وہ اپنی تمام تر رانائیوں کے ساتھ جلوہ افروز ہے، اور وہ انسانوں سے کہہ رہی ہے کہ واپس آ جاؤ نیچر کے اندر. اور جب انسان نیچر سے نزدیک ہوتا ہے تو اس کے اندر یقینی طور پر خوشگوار تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں. ہمیشہ آپ کی طرف سے محبتیں ہمیں ملتی ہیں، اور ریڈیو تہران کے پروگراموں کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ. اور نوروز کے حوالے سے جو پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں اس میں بھی آپ نے جو ہے وہ لکھا ہے، بہت مہربانی کہ آپ نہایت دلجمی کے ساتھ ہمارے پروگرام سنتے ہیں. خبریں، تبصرے، سیاسی پروگرام، حالات حاضرہ کے پروگرام، سب پر آپ جو ہے وہ اظہار خیال فرماتے ہیں. بہرحال ہم آپ کے اس خط کو قبول فرما رہے ہیں نوروز کی مبارکباد کے حوالے سے، لیکن آپ کے تفصیلی خط کا ہمیں انتظار رہے گا۔ بہت شکریہ، بہت نوازش جناب نواب اصغر علی خان صاحب۔
یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے محمد فصیح اقبال صاحب نے، پاکستان کے شمالی علاقہ جات گلگت شہر سے۔ وہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے نئے ہجری شمسی سال کی مبارکباد قبول فرمائیں۔ نوروز کے موقع پر پیش کیے جانے والے پروگرام حقیقت میں بہت اچھے ہیں۔ نوروز ہماری ثقافت کا ایک قدیم تہوار ہے، بہار کی آمد آمد اور زندگی میں تازگی کا مظہر ہے۔ مجھے ریڈیو تہران کے سبھی پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں، خبروں، تبصروں اور معلوماتی سلسلے وار پروگرام اپنی مثال آپ ہیں۔
جی جناب محمد فصیح اقبال صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے پاکستان کے شمالی علاقہ جات گلگت سے ہمیں یہ مختصر خط نوروز کے حوالے سے ارسال فرمایا۔ ہم بھی آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور نئے ہجری شمسی سال پر آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور یہ ایام جو ہیں گلگت بلتستان میں بھی نہایت جوش و ولولے کے ساتھ منائے جاتے ہیں اور ایک قدیمی تہوار کے عنوان سے اسے پہچانا جاتا ہے۔ بہار کی آمد جہاں کہیں بھی ہو وہ اپنے اندر ایک خاص رنگ اور خوشبو لے کر آتی ہے جو لوگوں کے دلوں، دماغ، آنکھوں کو نورانی کر دیتی ہے اور یہ پیغام دیتی ہے کہ خداوند متعال نے کتنی حسین زمین جو ہے وہ سجائی ہے، ہمیں اس سے لطف اندوز ہونا چاہیے۔ ہمیں ان پھولوں، درختوں، سبزے کا خیال رکھنا چاہیے اور ہمیں اس کی حفاظت کے لیے تک و دو کرنی چاہیے۔ اگر ہم اس کی تک و دو کریں گے، نیچر کی حفاظت کریں گے، تو ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس سے بھرپور استفادہ کریں گی۔ لیکن اگر ہم نے اس میں کوتاہی کی تو آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی۔ نوروز کا تہوار بہار ایک تازگی، زندگی میں رمق کی علامت ہے اور یہ ایام جو ہیں وہ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہوں۔ خبروں، تبصروں اور معلوماتی پروگرام سننے، پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ ہم سے رابطے میں رہیں گے اور ریڈیو تہران کے لیے خود لکھتے رہیں گے۔
یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر مقام سری نگر سے یاسین محمد صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میری اور میرے اہل خانہ کی طرف سے نوروز بہت بہت مبارک ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ ایران میں نوروز کا جشن لگ بھگ دو ہفتے منایا جاتا ہے اور ہر طرف جشن و سرور کا سما ہوتا ہے۔ ایران کے مختلف علاقوں میں نوروز کی اپنی علاقائی رسومات انجام دی جاتی ہیں اور لوگ ان ایام سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں بھی نوروز نہایت جوش و جذبے سے منایا جاتا ہے اور گھروں میں مزیدار پکوان تیار کیے جاتے ہیں، مخصوص مٹھائیاں بنائی جاتی ہیں اور لوگ ان ایام کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بہرحال ایران میں یہ جشن اپنے روایتی انداز میں منایا جاتا ہے اور لوگ ان ایام کا پورے سال انتظار کرتے ہیں۔ ریڈیو تہران بھی ان ایام میں بہترین پروگرام نشر کرتا ہے جس میں ایران میں نوروز کی رسم کے حوالے سے معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔
جی جناب یاسین محمد صاحب، ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر مقام سری نگر سے آپ نے یہ محبت نامہ ارسال کیا، آپ نے اپنی اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے نوروز کی مبارکباد پیش کی۔ ہم بھی دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور نوروز کا جشن جو ہے وہ ایران میں جاری و ساری ہے اور ان ایام میں خاص قسم کی تراوت و تازگی پائی جاتی ہے۔ اور ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر مقام سری نگر کے حوالے سے اگر ہم کوئی بات کریں تو یہ علاقہ بھی سرسبز و شاداب علاقہ ہے۔ تو آپ کے علاقے میں بھی نوروز کے ایام میں، بہار کے ایام میں ایک خاص سما جو ہے وہ یقینی طور پر بندھا ہوگا۔ آنکھیں جو ہیں وہ اس حسین نظاروں کو دیکھ کر جو ہے وہ سکون حاصل کر رہی ہوں گی اور قلب و روح کی تازگی جو ہے انسان کے اندر معجزن ہوگی۔ جہاں جہاں بھی نوروز جو ہے وہ منایا جاتا ہے، جہاں جہاں بھی فطرت اور نیچر کے حوالے سے اپنے آپ کو اس میں شامل کیا جاتا ہے، تو اس کا تقاضا یہی ہے کہ ہمیں اپنے اور اپنے اطراف میں جتنے بھی سرسبز و شاداب باغات ہیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ آپ نے بھی اپنے علاقے میں نوروز کی رسم کے حوالے سے کچھ باتیں تحریر فرمائی ہیں، ہم اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان میں بھی یہ ایام جو ہے خاص اہتمام کے ساتھ جو ہے منائے جاتے ہیں جس کا ذکر آپ نے ابھی کیا. اسلامی جمہوریہ ایران میں بھی یہ ایام بہت ہی جوش و ولولے اور خوشی کے ساتھ منائے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان ایام سے لطف اندوز ہونے کی ہم میں جو ہے وہ طاقت و توانائی اس حوالے سے کہ ہم ان کی قدر کریں اور اپنے اہل خانہ سمیت اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ جو ہے وہ پیش آئیں. بہت شکریہ, بہت نوازش کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا.
بہت شکریہ حسین تقوی, یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر مظفر نگر سے محترمہ مہجبین صاحبہ نے. وہ لکھتی ہیں کہ میری اور میرے اہل خانہ خاص طور پر دادا ابو کی طرف سے جشن نوروز بہت بہت مبارک ہو. ایران کے قومی تہوار سے آ گئی ہمیں ریڈیو تہران نے ہی دی ہے. دل بہت چاہتا ہے کہ نوروز کے ایام میں ایران کا سفر کریں. خیر ہماری یہ آرزو کبھی نہ کبھی ضرور پوری ہوگی. ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سنی جا رہی ہیں. سارے پروگرام معیاری ہیں. بزم دوستاں بہت اچھا پروگرام ہے جس میں آپ محبتیں بکھیرتے ہیں, سامعین بھی دل کھول کر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. میری طرف سے ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کا شکریہ.
جی محترمہ مہجبین صاحبہ, ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر مظفر نگر سے آپ نے یہ نہایت جامع مختصر اور بہت ہی محبت بھرا خط جو ہے وہ ارسال کیا. آپ نے اپنی طرف سے اپنے اہل خانہ اور خاص طور پر آپ کے جو بزرگ ہیں, دادا ہیں, ان کی طرف سے آپ نے نوروز کی مبارکباد پیش کی. ہم بھی ان کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. ایران کے قومی تہوار کے حوالے سے آپ نے محبتوں کا اظہار کیا, ہم بھی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں. اور آپ نے لکھا کہ نوروز کے ایام میں آپ کی خواہش ہے کہ ایران آئیں اور ایران کا سفر کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی اس آرزو کو پورا فرمائے, اور جب آپ آئیں یہاں پر تو آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوگی کہ یہ ایام ایران میں کس طریقے سے منائے جاتے ہیں اور سرسبز و شاداب سرزمین جو ہے کس طریقے سے خوشیاں بکھیرتی ہے, اور زمین ایک محبت بھرے رنگ کے ساتھ آپ کا استقبال کرے گی. بزم دوستاں کو آپ نے پسند کیا, پروگراموں کو آپ نے پسند کیا. ہمارا فرض ہے کہ ہم محبتیں بکھیریں, پیار بکھیریں, اور یہ محبتیں پیار اور اخلاقی باتیں جو ہیں یہی باقی رہتی ہیں. اور ہم نے ریڈیو تہران کے حوالے سے ان کو اپنے اصول میں شامل کر رکھا ہے کہ ریڈیو تہران محبتیں, پیار, اتحاد کی دعوت دیتا رہے گا اور اپنے پیغام کو عام کرتا رہے گا. ریڈیو تہران کے پروگرام سننے, پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ. ہمیں آپ کے اگلے خط کا بھی انتظار رہے گا. نوروز کے حوالے سے ہم بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں.
بہت شکریہ حسین تقوی, یہ پیغام ہمیں ارسال کیا ہے دوحہ قطر سے حیدر علی صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے کہ میری طرف سے اعیاد شعبانیہ اور نوروز کی بہت بہت مبارکباد قبول فرمائیں. موبائل ایپ سے ریڈیو تہران کی نشریات سنتا ہوں. ریڈیو تہران کی ٹیم اور دنیا بھر میں ریڈیو تہران کے سامعین کو میرا سلام.
جی جناب حیدر علی صاحب, دوحہ قطر سے آپ نے یہ مختصر پیغام ارسال کیا, اور ایک عرصے سے آپ کے مختصر پیغام ہمارے لیے ارسال کیے جا رہے ہیں اور آپ محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں. ہم بھی آپ کو اعیاد شعبانیہ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں, نوروز کے ایام کی مبارکباد پیش کرتے ہیں, اور شعبان کے مہینے میں ائمہ اطہار علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے بھی آپ کو دلی تہنیت پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ مختصر پیغام ہمارے لیے ارسال کیا, اور ہمیشہ مختلف مناسبتوں پر آپ کے پیغامات ہمیں موصول ہوتے رہتے ہیں. آپ وقت نکال کے ہمارے لیے مختصر پیغام ارسال کرتے ہیں, ہماری نشریات جو ہے موبائل ایپ کے ذریعے سے سنتے ہیں. ریڈیو تہران کے پروگراموں کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ. ہم بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. بہن مریم زہرا, میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے, تو چلتے چلتے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور مریم زہرا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 12 فروردین، 29 شعبان اور 1 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ انتیس شعبان سن 219 ہجری قمری کو مشہور محدث، فقیہ اور مورخ ابو نعیم نے وفات پائی۔ وہ سن 130 ہجری قمری میں عراق میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا شمار بڑے اور معتبر محدثین میں ہوتا ہے۔ ان کی تصانیف میں المناسک اور المسائل فی الفقہ کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ انتیس شعبان سن 318 ہجری قمری کو محدث، مفسر اور فقیہ ابن منذر نے وفات پائی۔ وہ معروف دانشوروں سے حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مکہ تشریف لے گئے، جہاں وہ حصول علم اور احادیث جمع کرنے کی خاطر تا حیات قیام پذیر رہے اور متعدد کتابیں تالیف کیں۔ ابن منذر کی معروف اور گراں بہا کتب میں الاجماع اور الاشراف کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ یکم اپریل سن 1546 عیسوی کو ڈنمارک کے ریاضیداں اور منجم ٹیکو براہے پیدا ہوئے۔ انہوں نے کچھ عرصہ جرمنی میں علم حاصل کیا۔ اس کے بعد بہت زیادہ تحقیق و مطالعے کے بعد ایک نیا ستارہ دریافت کیا، جس کے بعد ڈنمارک کی حکومت نے رصد خانہ بنانے کے لیے ایک جزیرہ ان کے سپرد کر دیا۔ اس جزیرے میں انہوں نے 20 سال تک بہت لگن کے ساتھ کام کیا اور رصد کے آلات مکمل کرنے اور سیاروں اور ستاروں کی رصد کے ذریعے دوسرے منجمین کی تحقیقات کا راستہ ہموار کیا۔ ٹیکو براہے کا سن 1601 میں انتقال ہو گیا۔ یکم اپریل سن 1578 عیسوی کو علم تشریح الابدان یا پوسٹ مارٹم کے ماہر ڈاکٹر ولیم ہاروے برطانیہ میں پیدا ہوئے۔ ہاروے طب کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد یونیورسٹی میں تدریس اور تحقیقات میں مشغول ہو گئے۔ ولیم ہاروے نے سن 1616 میں جسم میں دوران خون کی کیفیت دریافت کی اور اس سلسلے میں ایک کتابچہ لکھا۔ ہاروے نے حیوانات کی تخلیق پر بھی ایک کتابچہ لکھا ہے۔ ولیم ہاروے سن 1657 میں انتقال کر گئے۔ یکم اپریل سن 1945 عیسوی کو امریکی فوجیوں نے جاپان کے اوکی ناوا جزیرے پر اپنے وسیع حملے کا آغاز کیا۔ دوسری عالمی گیر جنگ کے اواخر میں کیا جانے والا یہ حملہ جاپان اور امریکہ کے درمیان آخری اور بڑی زمینی اور سمندری جنگ شمار ہوتا ہے۔ یہ لڑائی 83 دن تک جاری رہی۔ اس میں امریکہ کے 1300 بحری جہازوں اور تقریباً 10,000 جنگی طیاروں نے حصہ لیا، لیکن جاپان نے اپنی سرزمین کا بھرپور انداز میں دفاع کیا۔ اس جنگ میں فریقین کو شدید نقصان پہنچا۔ جاپانیوں کی استقامت کی وجہ سے امریکی حکام اس جزیرے پر حملے میں ناکام رہے، تو انہوں نے جاپان کے ہیروشیما اور ناگاساکی شہروں پر ایٹمی حملے کا حکم دے دیا۔ اس وقت جاپان میں امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈا اسی جزیرے میں واقع ہے۔ اس جزیرے کے باشندے سال ہا سال سے اس کو بند کیے جانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یکم یکم اپریل سن 1948 کو پاکستان کے پہلے سکے جاری ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد ابتدائی چند ماہ تک حکومت پاکستان نے غیر منقسم ہندوستان کے سکوں اور کرنسی نوٹوں کو ہی اپنی کرنسی کے طور پر استعمال کیا، اور ساتھ ہی اپنے سکے اور نوٹ جاری کرنے کی کوششیں بھی جاری رکھیں۔ یکم اپریل سن 1948 کو پاکستان نے اپنے سکے جاری کرنے کے ساتھ ریزرو بینک آف انڈیا کے کرنسی نوٹوں پر حکومت پاکستان کے الفاظ لکھ کر انہیں بھی پاکستان کی سرکاری کرنسی قرار دے دیا۔ بارہ فروردین سن 1358 ہجری شمسی کو ایران میں اسلامی جمہوری نظام قائم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد حکومتی نظام کے تعین کے لیے ریفرنڈم کروایا گیا تھا۔ اس ریفرنڈم میں 98.2% ووٹ اسلامی جمہوری نظام کے حق میں ڈالے گئے۔ اس دن کے بعد سے ایران میں ہر سال 12 فروردین کو یوم اسلامی جمہوریہ منایا جاتا ہے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے ایران میں اسلامی جمہوری نظام کے اعلان کی مناسبت سے اپنے پیغام میں فرمایا تھا، مبارک ہو آپ کو، آپ نے اپنے نوجوانوں کی شہادت اور بڑی مصیبتیں اٹھانے کے بعد اپنے دشمن کو ناکام کر دیا اور اسلامی جمہوری نظام کے حق میں ووٹ ڈال کر حکومت عدل الہی کا اعلان کیا۔ ایسی حکومت جس میں سارے لوگ یکساں اور برابر ہیں اور عدل الہی کا نور سب پر پڑ رہا ہے، نیز قرآن و سنت کی رحمت سب پر یکساں برس رہی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ نے پروگرام یادوں کے جھروں کے سنا، اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی، تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الاول قبل الانشاء والاحیاء والآخر بعد فناء الاشیاء، العلیم الذی لا ینسی من ذکرہ ولا ینقص من شکرہ، اللهم انی اشہدک و کفا بک شہیدا وأشهد جميع ملائكتك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدًا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك الدوم حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته واحشرني في زمرته إنك أنت العزيز الحكيم برحمتك يا أرحم الراحمين
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حمد اس اللہ کے لیے جو ہستی و زندگی میں سب سے اول اور چیزوں کی فنا کے بعد سب سے آخر موجود ہوگا۔ وہ علم والا ہے، جو اس کو یاد کرے اسے بھولتا نہیں، جو شکر کرے اسے کمی نہیں آنے دیتا، پکارنے والے کو مایوس نہیں کرتا، جو امید رکھے اس کی امید قطع نہیں کرتا۔ خداوندہ، میں تجھے گواہ بناتی ہوں اور تیرا گواہ ہونا کافی ہے، اور میں تیرے تمام فرشتوں، آسمان کے رہنے والوں، حاملین عرش اور تیرے ان نبیوں اور رسولوں کو جنہیں تو نے بھیجا، اور قسم قسم کی مخلوق جو تو نے پیدا کی، سبھی کو گواہ بناتی اور شہادت دیتی ہوں کہ بے شک تو خدا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ برابر کا ہے، اور تیرے قول میں اختلاف اور تبدیلی نہیں ہے، اور شہادت بھی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے عبد خاص اور تیرے رسول ہیں، انہوں نے تیرے احکام تیرے بندوں تک پہنچائے اور تیری الوہیت کے لیے جہاد کیا جو جہاد کرنے کا حق ہے، انہوں نے تیرے ثواب کی بشارت دی جو حق ہے، اور تیرے عذاب سے ڈرایا جو بجاؤ درست ہے۔ خداوندہ، جب تک مجھے زندہ رکھے اپنے دین پر قائم رکھنا، اور ہدایت دینے کے بعد میرے دل کو ٹیڑھا نہ کرنا، اور مجھے اپنی طرف سے